سورة التكوير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اذا الشمس کورت, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انقدرت, اور جب تارے بکھر جائیں گے. آسمان ایسا آسمان نہ رہے گا جو ہم ہر روز صبح دیکھتے ہیں اور شام دیکھتے ہیں. اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے, زمین کا نقشہ بھی بدل جائے گا. اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پہ چھوڑ دی جائیں گی, کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہوگا. اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے. اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے, ان میں آگ بھڑک اٹھے گی. اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی, جسم زمین سے اٹھیں گے اور روح ان میں آ جائے گی. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی, کیونکہ عربوں کے ہاں ایسی جہالت تھی کہ اپنی ہی بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے, اور مارتے بھی کیسے, زندہ قبر میں ڈال کے. اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے, سب کے عمل سامنے آ جائیں گے. اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا. اور جب جہنم دہکائی جائے گی. اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ آیت 7 جو ہے وہ اذن نفوس زوجت, یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفوس یعنی روحیں یا انسان اکٹھے کر دیے جائیں گے, لیکن یہ اکٹھے کیسے ہوں گے, جیسے جیسے جس کے جو انٹرسٹ ہوں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی دوستی کن لوگوں سے ہوتی ہے, جہاں کوئی لائک مائنڈیڈنس ہوتی ہے. تو ایک جیسے عمل والے لوگ قیامت کے دن ایک جگہ کیے جائیں گے, یعنی ہر عمل کرنے والے کو اس جیسے عمل کرنے والے کے ساتھ ملا دیا جائے گا. جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کو جنت میں ملا دیا جائے گا, جو شیطان کی اطاعت میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا. اور ہر انسان اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. حضرت انس سے مروی ہے, ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی. آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں, مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس بات سے ہم اتنا خوش ہوئے کہ کبھی کسی بات سے نہیں ہوئے, کیونکہ انسان ہمیشہ کیا چاہتا ہے, جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, میں عمر سے محبت رکھتا ہوں, مجھے امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا, اگرچہ میرے عمل ان کے برابر نہیں. تو نیک لوگوں کی محبت یہ بھی بڑے فائدے کا سودا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ جمع کر دیں گے. بس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی, پھر کائنات کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں, اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی, اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا, یعنی صبح طلوع ہو گئی. یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے, یعنی جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں, جو بڑی قوت والا ہے, عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے, وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے, وہ با اعتماد ہے, ایک اچھے لیڈر کی خوبیاں. اور اے اہل مکہ, تمہارا رفیق مجنون نہیں, اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے, اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جب دیکھا, یہاں ان کے دیکھنے کا ذکر ہو رہا ہے, تو ان کے 600 پر تھے, اتنے ہیوج, ذی قوت, بہت قوت والے. اور مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے پروں سے موتی, ہیرے اور یاقوت جھڑ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا, ان کے پاؤں کے جو روئیں تھے, جیسے یہ بال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ موتی کی طرح چمک رہے تھے, اور ان کی مثال سبزے پر بارش کے قطروں کی طرح ہے. جیسے گھاس ہوتی ہے نا, اور اس کے اوپر شبنم پڑتی ہے یا بارش پڑتی ہے, چھوٹے چھوٹے قطرے نظر آتے ہیں, تو ایسے ہی ان روحوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے موتی تھے, یعنی اتنے خوبصورت بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ معراج پہ گئے تھے، جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے. راوی کہتے ہیں میں نے عاصم سے پروں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے انکار کر دیا. ان کے کسی اور شاگرد نے مجھے بتایا کہ جبریل علیہ السلام کا ایک پر مشرق سے مغرب تک تھا، اتنا بڑا. وہ بالافق المبین، افق کو انہوں نے ڈھانپ لیا تھا. یعنی اللہ کی کیسی کیسی مخلوق ہے. تمام فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام. وہ قرآن لے کر آئے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتنی اہمیت دی ہے کہ لانے والا بھی کون ہے؟ جبریل امین. اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں، یعنی یہ قرآن کسی شیطان کی طرف سے نہیں آیا، جیسے کہ آپ کے دشمن کہتے تھے کہ کوئی شیطان آ کے آپ کو یہ سب باتیں سکھا جاتا ہے. پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اتنی بابرکت کتاب کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں مشغول ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. قرآن فار آل، سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے فائدے کی چیز ہے. تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، جو بھی چاہے کہ وہ ہدایت پائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے، پڑھے، سمجھے. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. تو اللہ سے پھر دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے، ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے. سورۃ الانفطار.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، سوچئے کیا منظر ہوگا. اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اوپر نیچے ہر طرف ایک ہنگامہ عظیم ہوگا. اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، کون سے کام اس نے پہلے کیے، کون سے بعد میں کیے، کس چیز کو امپورٹنس دی، کس چیز کو اگنور کر دیا، سب وہاں پر موجود ہوگا. اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کے تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے، ہر کام کو جانتے. یاد رکھیے، ہم سب کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر کرامن کاتبین. یہاں لفظ آپ پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 11 میں، کرامن کاتبین تمہاری حفاظت پر معمور ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی اللہ نے تم پر معزز فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہارے ہر قول اور فعل کو لکھ رہے ہیں. کاتب کا کیا مطلب؟ لکھنے والا، رائٹر. تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ جو بھی تم کرتے ہو. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے. جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا نا بندوں میں سے، تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. چھپ کے بھی کچھ کرنے لگے تو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ چپ کیسے کہیں اپنے فون پہ لگے ہوئے چیٹ کرنے، غلط قسم کی کوئی بات کرنے، تو نہ امی دیکھ رہی، نہ ابا دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہے. یہ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں سے، یہ کیا لکھ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور اپنی کاپی پہ نقل کرتے جا رہے ہیں. اور قیامت کے دن سامنے آ جائے گا، کہاں چھپ سکتا انسان. لہذا انسان کو ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے حیا کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ دن کو یک کے بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں. یہ فرشتے نماز فجر اور عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی دن اور رات کے فرشتے وہاں ملتے ہیں باہم. جو تمہارے درمیان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں، اور دوسرے ساتھ لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ سب چیز خود جانتا ہے، ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیسے تھے؟ وہ کہتے ہیں، جس وقت ہم ان سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ پڑھ رہے تھے. اس لیے فجر اور عصر کی نماز کی بہت اہمیت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے بھی رہنمائی لیتے ہیں کہ بندوں کے اعمال کو کیسے لکھیں، کس عمل کو کہاں لکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرا کہا، اس کلمے کو لکھنا فرشتے پہ بھاری ہو گیا کہ اتنی بڑی بات کہی ہے اس نے. تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کہا ہے اسی طرح لکھو. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے الحمدللہ کثیرہ, اور کبھی ہم کہتے الحمدللہ کثیرہ دل سے, تو جیسے کہیں گے نا ویسا ہی لکھا جائے گا. اب دیکھیے بعض اوقات دنیا کے کاموں میں ہم اتنے ایکسائٹیڈ, دین کی کوئی بات ہو ہم تھکے ہارے مارے, نماز میں یون کر رہے ہیں, درس سننے جائیں تو وہاں سو رہے ہیں, یہی لکھا جا رہا ہے. یہ دیکھنا چاہیں گے پھر اگر اس کو ہماری فوٹو کھینچ کے دے دے نا ہمیں, تو کہتے مت دکھاؤ اسے, ابھی ڈیلیٹ کرو, چھین لیتے ہیں اس سے ہم کیمرہ. لیکن فرشتوں سے کون چھینے گا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کہا ہے اسی طرح لکھ لو, یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل صرف یہ نہیں کہ صرف ایک سوکھی پیکی رائٹنگ ہو رہی ہے, نہیں, جس طرح کوئی کام کرتا ہے جس جذبے اور جس قوت سے وہ وزن بھی ساتھ ہی ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو آزما لیتا ہوں اور پھر بھی وہ میری تعریف کرتا ہے, یعنی اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے, کوئی عزیز جدا ہو جاتا ہے, کوئی مال کا نقصان ہو جاتا ہے, پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ سے ناراض نہیں ہوتا اور اس پر صبر کرتا ہے جس میں میں نے اس کو مبتلا کیا ہوتا ہے, تو وہ شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا, معصوم بچے کی طرح. اور اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے اور اس کو آزما رہا ہوں, تم تندرستی کی حالت میں جو اس کے عمل لکھتے تھے وہ اب بھی لکھتے رہو. یعنی اگر انسان کسی وجہ سے کہیں ٹریپ ہو جاتا ہے, کوئی کام نہیں کر پاتا جو عام دنوں کی روٹین تھی اس کی, تو فرشتے وہ بھی لکھ لیتے ہیں اس کا کہ اس وقت دن کے 10 بجے یہ کیا کرتے تھے, لکھ لو ان کا عمل. اب یہ نہیں وہ کام کر پا رہے لیکن ان کے اس شوق اور نیت کی وجہ سے ان کے عمل لکھے جاتے ہیں. یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے, جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے, اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن ہے کیا, ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے, یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا, کوئی کسی کے کام نہ آئے گا, فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا, وہی مالک یوم الدین ہے. سورۃ المطففین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک ان هم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ویل للمطففین, تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے, یعنی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, کام پورا لیتے ہیں, ناپ پورا لیتے ہیں, اور جب ان کو ناپ کر یا تول کے دیتے ہیں تو انہیں کم کر کے دیتے ہیں. لینے کا پیمانہ اور ہے, دینے کا اور ہے. کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں, قیامت کے دن, اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے, کوئی بھی وہاں سے بھاگ نہ سکے گا. ہرگز نہیں, یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے. ایک مقام ہے سجین کا اور ایک ہے علیین کا. نیک لوگوں کی روحیں ان کے نام اعمال علیین میں ہوتے ہیں اور بروں کی روحیں اور اعمال نامے سجین میں. اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی, تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. ہرگز نہیں, بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. ہرگز نہیں, بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے, پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ہرگز نہیں, بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. واچ کرتے رہتے ہیں, اعمال نامہ اوپر جا رہا نیچے جا رہا ہے, عمل زیادہ ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں. بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے, اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک یعنی مسک کی مہر لگی ہوگی. جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں یعنی دوسروں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں, دوسروں سے کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں, وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جائیں, اس چیز میں آگے نکلیں, یعنی اچھے کام کر کے اس دن بلند مقام پر پہنچیں. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے, جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کے ان کی طرف اشارے کرتے تھے, یعنی ان کے نیک اعمال کا مذاق اڑاتے. اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے, اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں, حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. آج ایمان لانے والے کفار پہ ہنس رہے ہیں, مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کفار کو ان کی حرکتوں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے. یاد رکھیے کہ یہاں جو بنیادی طور پر چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان برے اعمال کیوں کرتا ہے, اور ایک خاص برائی کی طرف اشارہ ہے, اور وہ ہے ناپ تول میں کمی, یا پھر حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی. کہ انسان اپنا حق تو خوب مانگے, جیسے شوہر ہے مثلا, لیکن بیوی کو حق دینے کو کوئی تیار نہ ہو, اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہ ہو. اسی طرح ماں باپ بچوں سے تو خوب حق مانگیں لیکن خود ان کی کوئی ذمہ داری ادا نہ کریں. اسی طرح ناپ اور تول کے معاملے میں بھی. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ انسان کے دل پر گناہوں کی میل لگ جاتی ہے, گناہ دل پہ چھا جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے, اور جب وہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ پھیلتا جاتا ہے. بکر بن عبداللہ کہتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبونے کے برابر سوراخ ہوتا ہے, چھوٹی سی پرک ہوتی. جب وہ دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے تو سوراخ بڑا ہو جاتا ہے, جب اور کرتا ہے تو موٹی چھلنی کی طرح ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ پھر کوئی بھی نیکی اس کے اندر رہتی نہیں, سب نکل جاتی ہیں. پھر وہ نیکی پر استقامت اختیار نہیں کر سکتا, جو بھی کوئی چھوٹی موٹی نیکی کرتا ہے وہ سب بہتی چلی جاتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ توبہ استغفار, کیونکہ توبہ کرنے سے دل چمک اٹھتا ہے, اور رمضان اور شب قدر بہترین موقع ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. سورۃ الانشقاق.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا, اللہ کا حکم مانے گا. دیکھیے بار بار آسمان کے پھٹنے کا ذکر آ رہا ہے, اور یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہوگا. اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کے خالی ہو جائے گی, زمین فلیٹ کر دی جائے گی, سٹریٹ سیدھی, اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی. اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان, تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے خوب محنت کر کے, یعنی کشاں کشاں محنت کرتے ہوئے تکلیف اٹھاتے ہوئے بالآخر تم جا واپس اپنے ربی کی طرف رہے ہو. فملاقی ہی, اور اس سے ملنے والا ہے. دنیا میں انسان دنیا کے لیے جیے تو بھی مشقت کرنی پڑتی ہے, آخرت کے لیے جیے تب بھی محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہر انسان کی محنت الگ ہے, لیکن بالآخر وہ ایک دن اپنے رب کے سامنے جا کھڑا ہوگا. پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا, اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا, اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا, یعنی اعمال نامہ لے کے اپنے رشتے داروں کی طرف خوشی سے دیکھے گا. جیسے آپ امیجن کریں کہ بعض اوقات جب کسی کو کوئی ڈگری ملتی ہے یا کوئی انعام ملتا ہے, کوئی خاص اوارڈ ملتا ہے, تو وہ سب سے پہلے کس کی طرف جاتا ہے؟ اپنے گھر والوں سے شیئر کرتا ہے. قیامت کے دن بھی ایسا ہی کرے گا. وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹ پیچھے سے دیا جائے گا, وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا, یعنی دنیا میں وہ صرف اس کی دلچسپی اس کا گھر ہی تھی, دوسروں کی اس کو کوئی خیر خبر نہیں تھی. اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی نہیں پلٹنا. پلٹنا کیسے نہ تھا, اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. اب آپ دیکھیے, دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے دونوں کے گھر کا ذکر کیا گیا ہے. دائیں ہاتھ والے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور یہ کون ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا, اور دوسری طرف وہ جو دنیا میں بہت خوش تھا, کان فی اہلہ مسرورا, وہ آج پریشانی میں مبتلا ہے. تو پہلا شخص گھر والوں میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرتا تھا, صبح شام اپنے نفس کا محاسبہ کرتا تھا کہ کیا کر رہا ہے, اور گھر والوں کی بدمزگیاں بھی سہتا تھا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب گھر والے کسی اور طرف جا رہے ہیں اور آپ کسی اور طرف جا رہے ہو تو لا محالہ کچھ نہ کچھ کلیشز ہوتے ہیں, تو اس میں انسان پھر صبر کر جاتے کہ میں تو دین پڑھ رہا ہوں, میں تو نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوں, میرا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے, تو اس پر بھی صبر کر رہا تھا. یا پھر یہ کہ دنیا میں حالات تنگ تھے, کسی بھی وجہ سے مشکل سے گزارا کر رہا تھا کہیں, وہ بھی صبر سے اس نے وقت گزارا. مخالفتوں کا شر بھی تھا, گھر کے اندر اور باہر بھی لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ تم نے کیا راستہ اختیار کر لیا. تو ان سب چیزوں میں وہ فوکس تھا اپنی آخرت پر, اس لیے آخرت میں اس کو اس صبر کا بدلہ مل گیا. دوسرا جو دنیا میں عیش و عشرت کر رہا تھا لیکن آخرت کو بھولے ہوئے. یاد رکھیں, دنیا میں نعمتوں کا استعمال منع نہیں ہے جب تک انسان آخرت کو یاد رکھے, آخرت کو بھول کے صرف دنیا کا ہونا منع ہے. تو ایسی صورت میں وہ شخص تھوڑا سا عرصہ دنیا کا اس نے خوشی میں گزارا اور اس کے بدلے میں ایک لمبی مصیبت جھیلی. پس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور وہ جو کچھ سمیٹ لیتی ہے, اور چاند کی جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے, تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا ہے. چاند کی مثال دے کے, جیسے چاند پہلے دن کتنا ہوتا ہے باریک سا, پھر بڑا ہوتا ہوتا ہے, پھر فل مون ہو جاتا ہے, پھر ہلکا ہلکا ہوتے 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 چھوٹا سا رہ جاتا ہے. انسان بھی ایسے ہی ہے, بچہ سا پیدا ہوتا ہے, پھر عین جوانی کو پہنچتا ہے, اور جوانی کا وقت ذرا تھوڑا ہی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پھر ڈھلنے لگتا ہے اور آخر کار غروب ہو جاتا ہے. تو چاند کی مثال سے بھی آخرت کی یاد دلائی گئی, واپسی کا سفر یاد کرایا گیا. پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے, اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے, یعنی جھکتے نہیں, بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں, حالانکہ جو کچھ ہی اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی ہمارا نامہ اعمال جو ہے اللہ کی نظر میں ہے, لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یعنی دنیا کا انعام ہے, دنیا میں نعمتیں ہیں جو جلد ختم ہونے والی, اور وہاں کا انعام کبھی ختم نہیں ہوگا. سورۃ البروج.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا, اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی, کہ مارے گئے گڑھے والے, اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے, اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے, اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے, جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے, اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے توبہ نہ کی, یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو آپ پر ایمان لانے والوں کی زندگی تنگ ہو گئی. لوگ ان کو زبانی باتیں تو کرتے ہی تھے, جسمانی تکلیفیں بھی دینے لگے. تو یہاں ایک گزشتہ قوم کا واقعہ سنایا گیا جس میں کچھ لوگوں نے ایمان لانے والوں کو آگ کے گڑے کھود کے اس میں پھینک دیا تھا, تو ان کا انجام بتایا گیا اور اہل مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا. اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے, وہی دوبارہ پیدا کرے گا, اور وہ بخشنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے, عرش کا مالک ہے, بزرگ و برتر ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فعال لما يريد, جو چاہے کر ڈالنے والا ہے. کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے, فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں, حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. یعنی ان کے لشکروں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. فرعون کی بہت زبردست آرمیز تھیں, اسی طرح سمود بھی بڑے طاقتور تھے, لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ختم ہو گئے, کوئی کسی کے کام نہ آیا. حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں, نقش جو محفوظ ہے, یعنی لوح محفوظ میں ہے. سورۃ الطارق.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق, قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے تارے کی, کس کس نشانی کی طرف اللہ نے متوجہ نہیں کیا کہ ان سے سبق لو. اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے, چمکتا ہوا تارا. کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. کوئی بھی شخص دنیا میں آزاد نہیں, سب کی نگرانی ہو رہی ہے, سرویلنس ہو رہی ہے. اللہ کے مقرر کردہ فرشتے سب کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر ان سب سے اوپر خود اللہ سبحانہ وتعالی سب کو دیکھ رہا ہے. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. یوم تبل السرائر, جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی, جس دن سارے راز جانچے جائیں گے. یہاں اعمال کو راز کہا گیا ہے, اور خصوصاً جو انسان چھپ چھپ کے کرتا ہے یا جو دل میں ہوتے ہیں. دل کی باتیں تو راز ہی ہیں نا, جب تک انسان زبان پر نہ لے آئے. دو چیزیں ہیں اس میں, جس انسان کا باطن اچھا ہوتا ہے اس کا ظاہر بھی اچھا ہو جاتا ہے, اور جس انسان کی پوشیدہ حالت اچھی ہوتی ہے, چھپ کے اچھا کام کرتا ہے, اس کا ظاہری عمل بھی نیک ہو جاتا ہے. دل کی پوشیدہ حالت پر ہی چہرے کی رونق کا انحصار ہوتا ہے. یہ چہرے پہ نور اور چمک اور حیا جو ہے وہ دل کی عکاس ہوتی ہے. جب دل خراب ہوتا ہے تو چہرے پر آتا ہے. جب ہم غمگین ہوتے ہیں وہ غم بھی نظر آتا ہے, جب خوش ہوتے ہیں خوشی نظر آتی ہے, جب نیکی کا کوئی کام کرتے تو وہ نیکی بھی چمک اٹھتی ہے چہرے پر. اور یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہوگا. قیامت کے دن انسانوں کے صرف ظاہر پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا, بلکہ فیصلہ ہونا ہے باطن کے مطابق, یعنی نیتیں دیکھی جائیں گی. اسی لیے وہ لوگ جو دنیا میں بڑے بڑے بھی نیک کام کرتے ہیں لیکن نیت کی خرابی ہے, تو سب سے پہلے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. ان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ اقرار بھی کریں گے. پھر اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے نعمتیں پا کر کیا کیا, وہ پھر بولیں گے ہم نے تو بڑے بڑے نیک کام کیے. عالم ہوگا, صدقہ خیرات کرنے والا, اسی طرح شہید, لیکن نہ ان کے علم کی کوئی قدر ہوگی, نہ ان کی شہادت کی, اور نہ ہی کسی اور چیز کی. ان کو اوندے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا، کیونکہ انہوں نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے، صرف دکھاوے کے لیے کیے ہوں گے۔ تو اس لیے اس دن دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اور اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ پھر کائنات کے امور کی طرف توجہ۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے، یعنی قرآن۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ یعنی تھوڑے دن کی بات ہے، آخر تو اللہ ہی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ سورۃ الاعلی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح اسم ربك الأعلى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجئے۔ یاد رکھیے، یہ سورۃ الاعلی اور اگلی سورۃ الغاشیہ جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اجتماعات میں عید اور جمعہ کے موقع پر ان کی تلاوت کرتے، اور اگر عید اور جمعہ دو ایک دن میں آتے تو پھر یہی دونوں سورتیں آپ ان دونوں میں پڑھا کرتے تھے۔ گویا اس میں سب لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جس کی بار بار یاد دہانی مطلوب ہے، اسی لیے بار بار آپ ان کی تلاوت کرتے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ سبح اسم ربک الاعلی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو فرماتے سبحان ربی الاعلی۔ جس نے پیدا کیا، یعنی رب برتر جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائی پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے۔ یعنی ہر وقت نصیحت نہیں کرنی چاہیے، اس وقت کرنی چاہیے جب اس کا کوئی فائدہ بھی ہو، حکمت کے ساتھ۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، یعنی آپ فکر نہیں کریں، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ استغفراللہ، اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا۔ یہ ہے اصل پیغام اور وہ نسخہ کہ جس پر کامیابی کا انحصار ہے۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، اپنے عقیدے میں، اپنے خیالات میں، اپنی گفتگو میں، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال میں، اور اپنے رب کا نام یاد کیا، یعنی کثرت سے رب کا ذکر کیا۔ فصلی، پھر نماز پڑھی۔ اب دیکھیے کہ یہاں سب سے پہلے تزکا، تزکیہ کا ذکر ہے، پاکیزگی کا، پھر اس کے بعد اللہ کی یاد کا، اور پھر نماز کا۔ یعنی جب انسان کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کا دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ اندھیرا کر دیتے ہیں نا دل میں۔ تو جب انسان ان گناہوں کو استغفار سے، ان کی نجاست کو دور کرتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے، تو مزید ہدایت ملتی ہے، پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اور نماز میں پھر خوب اس کا دل لگتا ہے، نماز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، ورنہ تو نماز بڑی بھاری چیز ہے۔ تو کامیاب کون ہے؟ جو تین کام کرے، تزکیہ، ذکر اور نماز۔ لیکن تمہارا حال کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ انسان کیوں نہیں نماز پڑھ پاتا؟ کیونکہ دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ مرد ہیں تو اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں، اور عورتیں ہیں تو اپنے کاموں میں، اپنے شغل میں، بچوں میں اور مصروفیات میں۔ والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی. یعنی یہ تعلیم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں دی جا رہی بلکہ پچھلے انبیاء نے بھی اپنی امتوں کو یہی بات سکھائی. ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یعنی ان کو بھی وحی کے ذریعے یہی بتایا گیا کہ کامیابی کس چیز میں ہے, کامیابی کے لیے تین کون سے کام کرنا لازم ہے. جی, تزکیہ, ذکر اور صلاۃ. سورۃ الغاشیہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے یعنی قیامت کی خبر, تمہیں معلوم ہے کہ وہ دن بھی آنے والا ہے. کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے, سخت مشقت کر رہے ہوں گے, تھکے جاتے ہوں گے, شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے, کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا, خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے, اپنی کارگزاری پہ خوش ہوں گے, عالی مقام جنت میں ہوں گے, کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے, اس میں چشمے رواں ہوں گے, اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی, ساغر رکھے ہوئے ہوں گے, گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ پھر کائنات کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ان سے سبق لو. کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے؟ کہتے نا اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, یعنی کس طرح کا جانور اللہ نے بنایا, کیا شان ہے اس کی. آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اوپر اٹھایا گیا اتنا اونچا. دنیا میں آپ دیکھیں ایک عمارت ہوتی ہے, ایوریج چھت جو ہوتی ہے اس کے لیے تعمیر اور طرح ہوتی ہے, اور جب بڑے بڑے ڈومز بنائے جاتے ہیں اور اونچی چھتیں ہوتی ہیں مشکل بنائی جاتی ہے, اور یہ چھت آسمان تو بہت ہی اونچا ہے, یہ کس نے بنایا. پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمع دیے گئے, اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی, انسان آرام سے اس میں چلتا پھرتا ہے. اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جائیے, آپ بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں, کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں. یعنی میسج کنوے کرنے والے کا کام کیا کہ بس پیغام دے دے, پیچھے نہ پڑے لوگوں کے. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے, پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے.